أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين. گزشتہ دنوں پاکستان کو جو ایٹمی دھماکہ کرنے کی توفیق ملی اس کے متعلق اخبارات میں بکثرت متضاد خبریں آتی رہی ہیں اور مختلف سائنسدانوں کے گروہ اپنے سر سیرا باندھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, لیکن ایٹمی توانائی کی تاریخ کا آغاز بالکل بھلا دیا گیا ہے, بلکہ اس کے برعکس جماعت احمدیہ پر ملا اور ان کے چیلے چانٹے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو ایک دھماکہ ربوا میں بھی ہوا اور وہ سخت مایوسی اور غم غصہ کا دھماکہ تھا. اتنی تکلیف پہنچی اہل ربوا کو کہ یہ کیا حال ہو گئی, حرکت ہو گئی کہ پاکستان نے ایٹمی توانائی میں اتنی ترقی کر لی ہے. یہ ساری باتیں مولوی کی سرشت میں داخل ہیں, وہ ہمیشہ حقائق کو چھپا کر پلید باتیں کرتا ہے جن کا حقائق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا, اور مولویوں کے روب کے نتیجے میں وہ لوگ جن کو تاریخ یاد رہنی چاہیے تھی وہ بھی یا اس تاریخ سے ناواقف ہو گئے ہیں, ان کا دماغ مولوی کے شور نے بالکل صاف کر دیا ہے, یا موجود تو ہے دماغ میں لیکن ڈر کے مارے بات نہیں کرتے. اس سے پہلے کہ میں ایٹمی توانائی کی تاریخ جو حقیقی تاریخ ہے اس پر میں کچھ روشنی ڈالوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں بھی مسلمان ملت کے مفاد کی بات ہو, ہمیشہ بلا استثناء جماعت احمدیہ نے سب سے اول اور مؤثر قدم اٹھایا ہے, اور جہاں بھی ملت کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے وہاں جماعتی مشوروں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے. قیام پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, بہت سے حوالے میں دے چکا ہوں بکثرت, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک گھنٹے کے اندر ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے خطبات چھپ چکے ہیں, وہ مضامین شائع ہو چکے ہیں جن میں بکثرت ایسے حوالے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر میں ہی سب سے اہم کردار جماعت احمدیہ نے ادا کیا. اگر جماعت احمدیہ کے کردار کو نکال لیا جائے تو یہ ملا لوگ جو آج حکومت پر قابض ہوئے ہیں انہوں نے تو پاکستان کو مٹانے کی ہر ممکن تدبیر کر لی تھی. اب یہ تاریخ کا ایک مکروہ پہلو ہے کہ وہی لوگ جو پاکستان کو مٹانے میں پیش پیش تھے انہی میں سے ایک شخص جو تعالی شاہ بخاری کا مرید کہلاتا ہے, اول درجے کا مرید, وہ اس وقت ملک کا صدر بنا ہوا ہے. تو جب قوم تاریخ کو ملیا میٹ کرنے پر تل جائے تو یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے. حد سے زیادہ مکروہ باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان سے زیادہ پلیدستان سے ہے, جس کے متعلق عطاءاللہ شاہ بخاری ہی کا ایک قول تھا کہ پاکستان تو نہیں بن سکے گا, پلیدستان بن جائے گا. اب وہ پلیدستان بنانے میں سب سے بڑا کردار صدر صاحب ادا کر رہے ہیں اس وقت, تو بہت وفادار شاگرد ہیں جنہوں نے پاکستان کو پلیدستان بنانے کا جو ارادہ تھا اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں, ساری قوم کا مزاج بگڑا ہوا ہے. اس قدر غلط کردار پاکستان کا ہے کہ آپ تو الگ رہے, دنیا کے باقی دانشور بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اسلامی ملک میں اس قسم کی بے حیائیاں ہو رہی ہوں. ہر بے حیائی منظور ہے مولوی کو, اور ہر بے حیائی کی سرپرستی کرتا ہے, جھوٹ اس کی سرشت میں داخل ہے. یہ سارا اسلام ہے, صرف جماعت احمدیہ کا نام لینا ایک جرم عظیم ہے. یہ نام نہ لیا جائے تو سب کچھ اسلام اور جائز ہے. اس مضمون سے تعلق میں بہت باتیں پہلے کھول چکا ہوں, میں اشارتاً صرف باتیں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ہو یا کوئی بھی مسلمانوں کے مفاد کی بات ہو, اس میں ہمیشہ اولین کردار جماعت احمدیہ نے ادا کیا ہے. کشمیر موومنٹ 1930, 31, 32, 33, 34 تک حضرت مسلم ماؤد نے کشمیر موومنٹ کے اوپر کا آغاز کیا اور اس کے متعلق بکثرت مضامین شائع کیے, تمام ہندوستان کی مسلمانوں کی رائے عامہ کو جگایا اور انہیں سمجھایا کہ تم کشمیر کے معاملات اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے معاملات سے بالکل غافل پڑے ہو, اٹھو اور کسی جد و جہد کا آغاز کرو. جب یہ آغاز ہوا تو علامہ اقبال ہی نے سب سے پہلا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پیش کیا. اب یہ بھی تاریخ کے وہ پہلو ہیں جن کے متعلق مستند حوالوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ سے بڑھ کر کشمیر کی آزادی کی مہم چلانے والی اور کوئی جماعت نہیں تھی. جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے, فلسطین کے متعلق سب سے پہلا تنبیہی مضمون جو شائع کیا ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فیاق فرمایا. آپ ہی نے فلسطینیوں کو متنبع کیا کہ اپنی زمینیں یہود کے ہاتھوں بیچنے سے باز آ جاؤ, اگر تم نے یہ زمینیں بیچی تو اب تو ان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری زمینیں خرید کر یہ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بنائیں گے اور پھر اسے پھیلا دیں گے, اور رفتہ رفتہ ان کا دائرہ اثر تمہارے سارے مسلمان ممالک پر جو عرب میں موجود ہیں ان سب پر محیط ہو جائے گا, اور یہ بہت ہی خطرناک حرکت ہے جو تم کر رہے ہو, اس سے توبہ کرو. اس موقع پر اس مضمون کی تائید میں عراق اور فلسطین اور دوسرے اخبارات میں سے بہت سے دانشور ایسے تھے جن کے ایڈیٹر جنہوں نے کھل کے تائیدی مضامین لکھے. انہوں نے کہا اگر کوئی صحیح مشورہ دے رہا ہے تو اس وقت جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمدی ہے جو صحیح مشورہ دے رہا ہے. آپ نے ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بڑی پرزور تحریریں لکھیں, لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اس پر کان نہ دھرے. ایک تحریر کا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے لکھا, سوال فلسطین کا نہیں, سوال مدینہ کا نہیں, سوال یروشلم کا نہیں, سوال خود مکہ اور مکہ مکرمہ کا ہے, سوال زید اور بکر کا نہیں, سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے. دشمن باوجود اپنی مخالفتوں کے اسلام کے مقابلے پر اکٹھا ہو گیا ہے. کیا مسلمان باوجود ہزاروں اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ الکفر و ملت و واحدہ کا رسالہ جو شائع ہوا ہے اس کا حوالہ الفضل 1944 جو بھی ہے، یہ الکفر و ملت معاہدہ کا مضمون جو ہے یہ تو بہت شہرت پکڑ گیا تھا سارے عرب میں اور اس سے باہر بھی، تو یہ الفاظ تھے جن سے آپ نے مسلمانوں کی غیرت اور عزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انگیخت کیا. پاکستان کے قیام کے دوران جو خدمات چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کیے ہیں، ادا کیے ہیں، وہ ایک الگ تفصیلی باب ہے جس کے متعلق چوہدری محمد علی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اپنی مشہور کتاب پاکستان کے صفحہ 360 پر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. چوہدری محمد علی صاحب احمدی تو نہیں تھے، بنگالی شریف النفس انسان تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے کھلے لفظوں میں چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ پاکستان کے قیام کے بعد کشمیر کی حمایت میں اس سے زبردست تقریریں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی جیسے ظفر اللہ خان نے کی، اور جو کوششیں کی ان کا ذکر طویل ہے. جہاں تک مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے، حضرت مسلم موعود نے اس کا آغاز کیا اور چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کی ایسی پیروی کی کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گی. حیرت انگیز فصاحت و بلاغت سے پانچ پانچ گھنٹے آپ نے تقریریں کی ہیں، اور ایک ایسا موقع تھا جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی جو بننے والا تھا ابھی اسرائیلیوں کی سازش سے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ مسئلہ پیش ہوگا تو بھاری اکثریت فلسطین کے قیام کے حق میں ووٹ دے گی. اس وقت ظفر اللہ خان اٹھے ہیں تقریر کے لیے اور فی البدی ایسی تقریر کی ہے کہ مسلمان جتنے بھی نمائندے تھے وہ جوش سے اٹھتے تھے بار بار، اور بعض روتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. ظفر اللہ خان تم نے اسلام اور فلسطین کی حمایت کا حق ادا کر دیا. اس کے اوپر جو تبصرے چھپے ہیں بعد میں وہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ امریکہ اور سہون کی پوری کوششوں کے باوجود اس وقت کے نمائندگان جو یونائٹڈ نیشنز میں موجود تھے ان کی اکثریت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے دلائل سے متاثر ہو گئی. اگر اس وقت ووٹ لے لیا جاتا تو فلسطین کے قیام کا ریزولوشن پاس ہونا ناممکن تھا. اس وقت جیسے دجل کی عادت ہے فوری طور پر امریکہ نے دخل دے کر یہ سوال اٹھایا کہ یہ مسئلہ بہت عام ہے، ابھی ووٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اسی وقت ووٹ ہو جاتے تو فلسطین کے قیام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ وقت مانگا اور تمام دنیا کی حکومتوں پر دباؤ ڈالا کہ تم اپنے فلاں فلاں نمائندہ کو جو اس وقت یہود کی حکومت کے قیام کے خلاف ہو چکا ہے حکمن جبرن مجبور کرو کہ وہ اپنا ووٹ فلسطین میں یہود کی حکومت کے قیام کے حق میں دے، اس کے خلاف نہ دے. جب ساری گنتی کر لی اور یقین ہو گیا کہ اب ہر صورت میں یہودی حکومت کے قیام کے حق میں فیصلہ ہوگا، تب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ووٹ لینے کی مہم کا یونائٹڈ نیشنز میں اس کو ڈویژن کال کرتے ہیں، یعنی ووٹ طلب کیے کہ بتاؤ کون کس کے حق میں. اس وقت حال یہ تھا کہ بعض نمائندگان روتے ہوئے ظفر اللہ خان سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ابھی بھی اس بات پر 100% مطمئن ہیں کہ فلسطین پر یہودی حکومت کا قیام جائز نہیں، لیکن اپنی حکومتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں, اور بالآخر معمولی اکثریت سے یہ فیصلہ ہو گیا, جو اس سے پہلے بھاری اکثریت سے اس فیصلے کو رد ہو جانا چاہیے تھا. یعنی اگر اس وقت جس وقت ظفر اللہ خان نے تقریر ختم کی تھی اس وقت اگر ووٹ ہوتے تو یونائٹڈ نیشنز کی بھاری اکثریت اس فیصلے کو رد کر دیتی. اس کے بعد کیا ہوا, کس طرح عرب نمائندوں نے ظفر اللہ خان کی محبت کے گیت گائے ہیں, کس طرح بعد میں عرب رسالوں میں, خواہ وہ کسی عرب ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اخبارات میں ظفر اللہ خان کی مدح سرائی کی ہے, اس میں یہاں تک لکھا گیا کہ جب سے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کے زمانے تک یعنی جب سے رسول اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پہلا دور ختم ہوا اس کے بعد آج تک جتنا بھی زمانہ گزرا ہے اس میں ظفر اللہ خان سے بڑھ کر اسلام کا حمایتی ہم نے نہیں دیکھا. یہ ساری باتیں فراموش کر دی گئی, عمدن ان کو مٹایا جا رہا ہے. اس تاریخ کو جو یونائٹڈ نیشنز کی مسودات کا حصہ بنی ہوئی ہے اس کو پاکستان نظر انداز کر دیتا. اب یہ کیا انصاف ہے, یہ کیسی تاریخ ہے؟ آئندہ آنے والی تاریخ ان تاریخ دانوں کو جو آج کل پاکستان پہ مسلط ہیں ان کو لازماً جھوٹا اور بد کردار ثابت کرے گی. آئندہ آنے والی نسلیں ان کی تیار کردہ تاریخ پر لانتیں ڈالیں گی, اس میں کوئی بھی شک نہیں. لیکن سر دست ان کا پلہ بھاری ہے, جو چاہیں جس چیز کا جو چاہیں نام رکھ لیں. اپنے صحرا کو جنت نشان بتاتے رہیں بے شک, لیکن اس جنت میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اس جنت میں نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے, کوئی دور کی بھی نسبت نہیں. اب میں اس مختصر ذکر کے بعد ایٹومک انرجی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سہرا بھٹو صاحب کے سر پہ باندھا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر بندھنا چاہیے تو وہ ایوب خان ہے. جنرل ایوب خان سے ہی اٹامک انرجی کے کمیشن کا آغاز ہوا ہے, اور عجیب بات ہے کہ گوہر ایوب صاحب خود اپنے باپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, کیونکہ 1965 کی جنگ میں جو حالات رونما ہوئے اس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ پہلا کیا تھا کہ ہمیں لازماً ایٹمی توانائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی, ورنہ ہم ہندوستان جیسے مد مقابل کے سامنے مات کھا جائیں گے اور پھر کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان ہمارے ملک پر قابض ہو جائے. اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ایٹمی توانائی کو فروغ دیا جائے. ایوب خان کی نظر انتخاب جس سائنسدان پر پڑی جس پر آپ کو کامل اعتماد تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے. ڈاکٹر عبدالسلام نے ابتدائی اور بنیادی خدمات سر انجام دینے میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اگر کوئی مورخ شریف و نفس ہو تو اس کردار کو بھلا نہیں سکتا, اور اس معاملے میں ایسی سیکریسی سے کام لیا ہے جس کے مطلب یہ کہتے ہیں کہ ایمبیوں کو ہم ہٹا رہے ہیں ہر جگہ سے کیونکہ یہ اپنی راز کی باتیں دوسروں کو بتا دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اس قدر اخفاء سے کام لیا ان امور میں کہ بہت بات تک جب یہ سارے واقعات گزرے مجھے ملتے رہے تو ایٹمی توانائی میں اپنا جو کردار تھا اس کا ذکر بھی نہیں کیا, سرسری سا ذکر کرتے رہے ہیں اور تاثر یہ دیا کہ گویا ایٹمی توانائی کے جو کام ہو رہے یہ بعد میں ہوا ہے. جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے مگر تاثر یہ دیا. میں نہیں جانتا کن الفاظ سے مجھ پر یہ تاثر قائم ہوا, مگر اپنے نفس کو بڑھانے کی ان کو عادت ہی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک انتہائی منکسر مزاج انسان تھے، سچے پاکستان کے ہمدرد، اور ایوب خان نے جو اعتماد آپ پر کیا اس کو سچا ثابت کر دکھایا. جتنے اٹامک نیوکلیئر کمیشن بنے ہیں، مختلف قسم کی اٹامک یورینیم وغیرہ کی افزائش کے انتظامات ہوئے ہیں، ان سب میں ڈاکٹر عبدالسلام کے مشورے کے مطابق وہ سائنسدان ملوث ہوئے ہیں جن میں سے ایک بڑی تعداد احمدی سائنسدانوں کی تھی. اور اگر وہ احمدی سائنسدان اس پر کام نہ کرتے تو آج کسی ایٹم بم کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا پاکستان کے لیے. اور یہ الزام کہ وہ اپنی خبریں احمدیوں کو دیتے ہیں اس قدر جھوٹا اور لغو ہے. اب جب کہ واقعہ ہو گیا تو امریکہ سے عبداللطیف صاحب نے، جو اس وقت چوٹی کا کردار ادا کرنے والے تھے، انہوں نے پہلی بار مجھے لکھا ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، بات کچھ اور ہی ہے. ایوب خان کے زمانے میں آغاز ہوا اور میں ان سائنسدانوں میں سے ہوں جنہوں نے اولین کلیدی کردار ادا کیا ہے یورینیم کی افزائش کے تعلق میں، اور مدتوں اس پر کام کیا ہے، مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، اور اس کی افزائش کے سلسلے میں اگر یہ سارا کام جو مخفی طریق پہ ہوتا رہا ہے، اگر یہ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کا ایٹم بم بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اول طور پر یاد رکھیں کہ اس کا سہرا نہ بھٹو کے سر ہے، نہ ضیاء الحق کے سر ہے، نہ نواز شریف کے سر ہے. یہ سارے بعد میں شہرت لوٹنے والے لوگ ہیں. سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر ہے تو وہ جنرل ایوب خان تھے. بہت گہرے انسان جن کی نظر ملک و قوم کے مفادات پر تھی، اور دیکھنے میں ایک سادہ سے جرنیل تھے مگر ان کی بہت باریک اور گہری نظر اسلامی مفادات اور ملکی مفادات پر پڑا کرتی تھی. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ایٹامک انرجی کمیشن کا آغاز ہوا ہے. ان میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ خاموشی سے کام کرتے تھے اور اپنا دکھاوا منظور ہی نہیں تھا. اس وجہ سے بھی اس زمانے کی تاریخ کو بھلایا گیا ہے، ورنہ اگر وہ اس وقت کھل کر یہ باتیں کرتے تو ان کو ذاتی شہرت تو مل سکتی تھی مگر سب دنیا کی نظریں پاکستان کے ایٹامک پروگرام پر ہوتی، اور اس وقت دخل اندازی کر کے وہ اس کی بنیاد ہی قائم نہ ہونے دیتے. بس اپنی انا کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور اعتماد کیا تو احمدیوں پر کیا. اور ڈاکٹر عبدالسلام نے جن لوگوں کے نام پیش کیے ان سب کو قبول کیا، اور وہی نام ہیں جن میں سب سے بڑا نام اس وقت منیر احمد صاحب کا ہے. منیر احمد صاحب نے، جو بڑے جرأت والے بااخلاق انسان ہیں، ایٹامک انرجی کمیشن میں بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے. اس کو منظم کرنے میں بعد ازاں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کھل کے کہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے لائے ہوئے تھے اور انہی کے اعتماد کی وجہ سے ان کو یہ توفیق ملی ہے. اب منیر احمد خان صاحب زندہ موجود ہیں، آپس میں یہ لوگ جتنا بھی فخر بانٹنا چاہیں، ایک دوسرے سے چھین چھین کے بشک بانٹیں، ان سے اگر کوئی پوچھے بتاؤ کہ ایٹامک انرجی کمیشن کا آغاز میں سب سے اہم کردار کس نے ادا کیا ہے، تو بلا شبہ کہیں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے. انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام پر جو مضمون لکھا ان کی وفات کے بعد، جو جنیوا میں پڑھا گیا یا ٹریسٹ میں پڑھا گیا ہے، اس میں بہت کھل کے ڈاکٹر اسلام کی عظمت کے گیت گائے ہیں. اور ان سب باتوں کا اگر آج کسی غیر احمدی سائنسدان کو قطعی یقین علم ہے تو یہ منیر احمد خان صاحب ہے. مجھے یقین ہے کہ پرائیویٹ مجالس میں جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ ضرور بتائیں گے لیکن اس آغاز کی تاریخ کا انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ میرے نزدیک پاکستانی حکومت اور پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اخبارات اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے بعید نہیں کہ انہوں نے بیانات میں سچی باتیں کہی ہوں، لیکن ان کو بالکل کلیتاً سر نظر انداز کر دیا گیا ہو اور ملیا میٹ کر دیا گیا ہو. تو اس وقت جو پاکستان کی نیوکلیئر افزائش کے تعلق میں ایک عالمی حیثیت قائم ہو گئی ہے، اس میں اول کردار ایوب خان اور دوئم کردار جو سائنسی کردار ہے یہ ڈاکٹر عبدالسلام نے ادا کیا. ڈاکٹر اسلام صاحب نے یورینیم کی افزائش کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کے ذخائر کی دریافت کے بعد اس کو کس طرح ایٹمی توانائی کے لیے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اس کے متعلق سب سے اہم مشورے دیے. اور عبداللطیف صاحب جو احمدی سائنسدان ہیں، یہ وہ سائنسدان ہیں جن کو اس کام پر مامور رکھا ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی انانیت کے جذبے کے تحت کریڈٹ لینے کی کوشش کے، انتہائی خاموشی اور اخفاء کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس کی تفصیل میں اس یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس وہ سارے کوائف موجود ہیں. اگر میں بیان کروں تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ احمدی سائنسدانوں نے کتنی خاموشی کے ساتھ وہ خدمات سر انجام دی ہیں جن کے بغیر پاکستان نیوکلیئر افزائش کا کوئی سلسلہ ہی نہیں چل سکتا تھا. کسی غیر معروف جگہ میں بیٹھ کے یہ لیبارٹریاں بناتے رہے ہیں. وہ آج کی جو جدید لیبارٹری بنی ہے وہ اسی لیبارٹری کے خد و خال پر بنی ہے جو انہوں نے تجویز کی تھی اور بنا کے دکھائی تھی. تو بلو پرنٹ بھی ان کا ہی تیار کردہ تھا، اور بلو پرنٹ کو ڈھال کر عملی شکل دینے میں بھی انہوں نے ہی سب سے بڑا کردار ادا کیا. اور بعد میں جب زیادہ وسعت کی ضرورت پڑی تو میں نے ہی انہی کی اسکیم کو آگے بڑھا کر اسے وسعت دی گئی ہے. ابھی امریکہ میں ہیں شیخ لطیف احمد صاحب، جن کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے اس سارے واقعہ کے بعد. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں تھی اپنی انا کی اظہار کی، جب تک یہ دھماکے نہیں ہوئے اس وقت تک انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے بھی بتائیں کہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے کچھ اور سائنسدانوں کے نام بھی بھیجے ہیں. ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کی سربراہی میں جو ٹیم بنائی گئی تھی اس میں جو احمدی سائنس کلیدی اسامیوں پر فائز تھے، ان میں ایک شیخ لطیف احمد صاحب، یہی امریکہ والے، دوسرے مرزا منور احمد صاحب کینیڈا والے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، مثلا محمود احمد شاد صاحب ٹورانٹو کینیڈا میں ہیں، نیوکلیئر فیوژن کی مینجمنٹ میں انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. شیخ لطیف صاحب کا جو کردار رہا ہے 1961 سے 1999 تک مینوفیکچر آف نیوکلیئر ریسرچ اکوپمنٹ، یہ انہی کا کارنامہ ہے. 1972 میں مینوفیکچر آف یورینیم ایکسٹریکشن پائلٹ پلانٹ انہوں نے تجویز کیا، انہوں نے اپنے سامنے بنوا کر دکھا دیا کہ یہ تجویز محض ایک خیالی تجویز نہیں، عملاً یہ ہو سکتا ہے. 1974-1979 تک پروسیسنگ آف یورینیم مینوفیکچرنگ نیوکلیئر فیول، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے. اب یہ اس کو جو مرضی اپنے سر تھونپنے کی کوشش کرے، یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں مندرج ہیں، اور ان حقائق کو یہ مٹا سکتے ہی نہیں. اس لیے قدیر خان صاحب کی باتیں ہوں یا کسی اور سائنسدان کی باتیں ہوں، حقیقت میں یہ احمدی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت گہری علمی خدمت سر انجام دی، اور آج کا ایٹم بم ان کا مرہون منت ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبد القدیر نے فیون میں کام کیا باقی سب کام دوسروں نے کیے, یہ سب غلط ہے. عبد القدیر صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, کوئی شمار ہی نہیں تھا. پروپیگنڈا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ, اور بہت پروپیگنڈا کیا انہوں نے. اس کے متعلق اخبارات میں خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ کس طرح بعض صحافیوں کو انہوں نے خریدا اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ان کو اپنی تائید میں لکھنے پر آمادہ کیا. اب یہ ساری باتیں پاکستان کے اخبارات میں چھپی بھی موجود ہیں. ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ عبد القدیر خان صاحب کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کی کوشش کروں. ان بیچاروں نے جو کچھ کرائے لے لیا, اللہ ان کو مبارک کرے, مگر تاریخ بدلنے کا ان کو کوئی حق نہیں تھا. جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیخ لطیف صاحب کے علاوہ مرزا منور احمد صاحب ٹورانٹو کا میں نے بتایا ہے. اسی طرح ڈاکٹر محمد افضل صاحب 1964 سے 94 تک سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز میں لیکچرر رہے ہیں, یعنی پروفیسر تھے, اور ایٹامک انرجی کے سائنسدانوں کو نیوکلیئر سائنس کی ٹیکنالوجی پڑھانے میں انہوں نے سب سے نمایاں کام سر انجام دیا ہے. جو ٹیم بنی ہے بہت سارے کثرت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کاموں میں. اس ٹیم کو بنانے میں بھی ایم وی پروفیسرز کا دخل ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ ان سب باتوں کو آج کا پاکستان کلیتاً بھلا رہا ہے اور ایک نئی تاریخ کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے جو سراسر جھوٹی ہے. اس مختصر ذکر کے بعد, چونکہ میں نے حوالے نہیں پڑھے جو مختلف مضامین کے میرے پاس موجود ہیں, اس لیے میرے اندازے سے جلدی وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ میرا خیال تھا کہ اگر یہ حوالے پڑھوں تو پھر پورا وقت ہو جائے گا, پھر ڈر کے مارے نہیں پڑھے کہ زیادہ ہی وقت نہ لگ جائے. اب میں مختصر تبصرہ کر کے اس خطبے کو ختم کر دیتا ہوں. آج کا دور, یعنی وہ دور جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے, اس دور میں ایک بھی ایسی بات نہیں جو مسلمانوں کے مفادات سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے غلاموں نے نہ کیا ہو. مسلم لیگ کی بنیاد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالی ہے, مسلم لیگ کا تذکرہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لازم الہاماً اس طرح توجہ پیدا ہوئی کہ پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں ان کو اکٹھا ہو کر ایک لیگ کی بنیاد ڈالنی چاہیے. اور آج کی مسلم لیگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. عجیب کردار ہے جس کو ہرگز اللہ قبول نہیں فرماتا, اور اس کا بد اثر کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ اور بھی دیکھیں گے. پاکستان کی تاریخ میں جماعت احمدیہ نے جو کردار ادا کیا, اس سلسلے میں تمام مستند کتابیں جو پہلے زمانے کی چھپی ہوئی ہیں, رئیس جعفری کی کتاب ہو یا کوئی اور, ان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تمام دنیا اسلام ہندوستان کی مذہبی جماعتوں میں اگر کوئی جماعت تھی جس نے پاکستان کی تعمیر میں کام کیا ہے تو وہ جماعت احمدیہ تھی. اور اب ان کے اسکول کی لغو اور لچر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولویوں نے پاکستان کو تعمیر اور جماعت احمدیہ اس کی مخالف رہی ہے. تو ہر چیز میں انہوں نے واضح جھوٹ اور ناشکری سے کام لیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان زیادتیوں کو نظر انداز فرما دے. ہمیشہ خدا کا یہ دستور رہا ہے کہ جماعت کو توفیق بخشتا ہے, جب یہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں تو ان کی سزا ان کو ملتی ہے. کشمیر میں جب بالآخر علامہ اقبال نے حضرت مسلم موت کی کوششوں کو نظر انداز کیا, اس کے بعد پھر کشمیریوں پر مظالم کا ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس کو قیام پاکستان ہی نے آ کے ختم کیا, یا ایک حد تک ختم کیا. اور قیام پاکستان کے بعد دوبارہ پھر اگر کشمیریوں کی حمایت کا آغاز کے آغاز کا موقع ملا ہے تو حضرت مسلم موت کو ملا ہے. کس طرح ان باتوں سے آنکھیں بند کرتے ہیں, تعجب ہے, یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص اس طرح حقائق کو دیکھ کر ان سے آنکھیں بند کر کے بالکل ایک مختلف بات, من گھڑت بات اس کی جگہ بنا دیتا ہے. کشمیر کی تاریخ کے متعلق اب میرے پاس حوالے تو نہیں ہے, مجھے زبانی یاد ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیشن کے فوراً بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رتن باغ سے اس تحریک کا آغاز کیا ہے. احمدی آفیسرز آپ کو ملنے آتے رہے اور بہت سے غیر احمدی افسران آپ کو ملنے کے لیے آتے رہے, کیونکہ ان کو اعتماد تھا کہ اگر یہ تحریک کو شروع کر سکتا ہے تو صرف آپ کر سکتے ہیں. افغانستان میں اخوانا صوبہ سرحد میں رائے عامہ کو درست کرنے کے لیے آپ نے احمدی باسر پٹھانوں کو مقرر کیا اور انہوں نے تمام صوبہ سرحد کا دورہ کر کے رائے عامہ کو کشمیر کے حق میں ابھارا, اور وہ جو جتھے جانے شروع ہوئے ہیں کشمیر کی تائید میں, یعنی پٹھانوں کے جتھے, وہ جماعت احمدیہ نے بھیجے تھے. اب یہ جو چاہیں اس کا نام رکھ دیں, یہ حقائق ہیں جو تاریخ کے حقائق ہیں, ان کو کوئی شریف نفس انسان ملیا میٹ نہیں کر سکتا, چاہے بھی تو نہیں کر سکتا, بدباطن بھی ملیا میٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہیں. یہ جیسے پتھر پر تحریریں لکیر بن جاتی ہیں جو مٹائی نہیں جا سکتی, وہی لکیر ہے یہ تاریخ پر جس کو اب یہ لوگ مٹا نہیں سکتے. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا, وقت بدل جایا کرتے ہیں. پہلی قوموں نے بھی بہت صبر سے کام لیا ہے اور بالآخر حقیقی تاریخ کے نقوش ان مٹائی ہوئی تحریروں میں سے ابھرنے شروع ہو گئے اور نئے نقشوں نے جگہ لی ہے. بس جماعت احمدیہ کو میری یہی نصیحت ہے کہ آپ صبر سے کام لیں, جہاں تک ممکن ہے ان باتوں کو اخباروں میں شائع کرنا شروع کریں, کیونکہ اس قوم کی یادداشت بہت ہی چھوٹی ہے. اگر کوشش کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اگر وفود ملے احمدیوں کے پاکستان کے بعض کرتا دھرتا ایڈیٹرز ہوں یا اخباروں کے مالک ہوں, ان سے ملیں تو ہرگز بعید نہیں کہ وہ سچی بات کر سکتے ہوں یا کریں. مثلا نوائے وقت ہے, اس کے حمید نظامی صاحب کے بیٹے اس وقت نوائے وقت پر قابض ہیں. اس وقت کا نوائے وقت کا کردار اتنا مکروہ ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ حمید نظامی کا بیٹا اس حد تک گر چکا ہوگا کہ اپنے باپ کے مسلک سے بالکل مختلف مسلک اختیار کر لے گا. حالانکہ نوائے وقت حمید نظامی کا بنایا ہوا اخبار ہے. حمید نظامی کی صحافت کی عظمت ہے جس نے نوائے وقت کو ایک اہمیت بخشی ہے. نوائے وقت 24 اگست 1948 کا آپ دیکھیں, 1948 میں 24 اگست کو حمید نظامی نے کیا لکھا, وہ لکھتے ہیں, ہندوستان نے کشمیر کا قضیہ یو این او میں پیش کر دیا. ہندوستان نے کشمیر کا قضیہ یو این او میں پیش کر دیا. چودھری صاحب پھر نیو یارک پہنچے. 4 فروری 1948 کو آپ نے یو این او میں دنیا بھر کے چوٹی کے دماغوں کے سامنے اپنے ملک و ملت کی وکالت کرتے ہوئے مسلسل 5.5 گھنٹے تقریر کی. ظفر اللہ کی تقریر ٹھوس دلائل اور حقائق سے لبریز تھی. کشمیر کمیشن کا تقرر ظفر اللہ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے مسلمان کبھی نہ بھول سکیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے, مسلمانوں نے تو بھلا دیا ہے. مگر مسلمانوں نے کب بھلایا ہے؟ جو بھلانے والے ہیں ان کا نام مسلمان ہے, ان کا کردار مسلمان نہیں ہے. اگر حقیقت میں ان کا کردار بھی مسلمان ہوتا، ان میں اسلامی تشکر کا ایک معمولی سا جذبہ بھی ہوتا، جذبہ تشکر کا معمولی سا جذبہ بھی ہوتا، تو ناممکن تھا کہ یہ ان واقعات کو بھلا سکتے۔ اس زمانے کے اخبارات میں کچھ شرافت موجود تھی، کچھ باتیں وہ جرات سے کہہ دیا کرتے تھے، جو شرافت اب ان اخبارات میں جو آج کل چل رہے ہیں نام کو بھی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جماعت کو جد و جہد کر کے ان لوگوں کو جو اخبارات کے مالک ہیں یا ایڈیٹر ہیں، بار بار ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت مخالف اور متعصب ہے، جب ملا جائے اور بات سمجھائی جائے تو اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے۔ اس لیے نوائے وقت ہو یا دوسرے اخبارات ہوں، ان کے سربراہوں سے جن کے ہاتھ میں ان کی کلیدیں ہیں اور ان کے مدیروں سے ضرور ملنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھے۔ ایلسٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 13 مارچ 1950 کی اشاعت میں لکھتا ہے، ہمارے وزیر خارجہ نے وہ نامبری حاصل کی ہے جو بلا شبہ کسی دوسرے ملک کو نصیب نہیں ہے۔ یعنی وزارت خارجہ کا جو حق ظفر اللہ خان نے ادا کیا ہے وہ دنیا بھر کے کسی وزیر خارجہ کو نصیب نہیں ہوا۔ چھوٹے سے ملک کا نمائندہ ہو کر شہرت کے آسمان پر ایسا ابھرے اور ایسا چمکے ہیں کہ دنیا بھر کے وزراء خارجہ کو بالکل ماند کر کے دکھا دیا۔ 2.5 سال کے عرصہ میں بیرونی دنیا میں انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو قائم کرنے اور اس کی عزت و وقار کو 4 چاند لگانے کا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ سلامتی کونسل میں جس طریق پر انہوں نے کشمیر کا معاملہ پیش کیا ہے، اس فریب کا جو پاکستان کو دیا جا رہا تھا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ لیک سکسیس میں کمال بے جگری سے انہوں نے کشمیر کی جنگ لڑی ہے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر کے کہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں کسی بھی زاویہ نگاہ سے کیوں نہ دیکھا جائے، جارحانہ اقدام کا ارتکاب کرنے میں پہل دوسرے فریق نے کی ہے۔ وہ اس جنگ میں فتح یاب رہے ہیں، قائد اعظم مرحوم کی طرح وہ جھکنا نہیں جانتے تھے، وہ اس فتح کے قائل ہی نہیں تھے جو گر کر نصیب ہو۔ یہ ہے احمدیوں کے کردار کو خراج تحسین۔ جب ان پر اعتماد کیا گیا اور پاکستان کی وکالت ان کے سپرد کی گئی تو اس طرح وفا کے ساتھ، اس طرح سچائی کے ساتھ انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اب یہ مشہور کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اس لیے کلیدی عہدہ نہیں دیا جاتا، احمدیوں کو اس لیے کلیدی عہدہ نہیں دیا جاتا کہ یہ ملک کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار۔ بے حیائی کی کوئی حد تو ہونی چاہیے، مگر ہمارے بدنصیب وطن میں اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہوتی۔ میم شین جو نوائے وقت کے مقالہ نگار تھے، اور ان کی ایک تحریر کر کے میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ اردو اور انگریزی کے ایک بے پناہ زبردست اور ٹھنڈے دل اور دماغ کے اعلی پایہ کے مقرر تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کے حکم کے تحت پارٹیشن کمیٹی یعنی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی جس طرح ترجمانی کی اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، مگر اس کا ذکر بھی نہیں کرتے اس ریکارڈ کا، کیونکہ اس کے برعکس نتیجہ نکالنے کے عادی بن چکے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح قیام پاکستان کے بعد انہوں نے جس انداز سے کشمیر کے مسئلہ کو سیکیورٹی کونسل کے سامنے پیش کیا، یہ اس کا ثمر تھا کہ سیکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر کشمیر کے مستقبل کو عوام کے استصواب رائے سے مشروط کر دیا۔ یہ جو واقعہ گزرا ہے یہ ظفر اللہ خان کی کوششوں سے ہوا ہے. چودھری محمد ظفر اللہ خان نے عربوں کے کیس کی اقوام متحدہ میں جس خلوص اور دیانتداری بلند حوصلگی سے نمائندگی کی اس کا اعتراف تمام عالم اسلام کو ہے. اگر پاکستان کو نہیں ہے تو یہ عالم اسلام نہیں ہے. میم شین جو احمدی نہیں تھے بلکہ ایک دور میں بڑی سخت احمدیت کی مخالفت کیا کرتے تھے, ان کا یہ اقرار ہے. کہتے ہیں عالم اسلام کو تو اعتراف ہے, جن کو نہیں ان کا نام جو مرضی بھی ہو عالم اسلام نہیں ہے. میں نے جو کچھ دیانتداری سے سمجھا اسے لکھ دیا. یہ میم شین کا دیانتداری کا اقرار ہے. اب میں اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے صرف جماعت احمدیہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بے دلی اور کمزوری نہ دکھائیں, اپنی نیکیوں پر استقامت اختیار کریں. قوموں کی تاریخ بدل جایا کرتی ہے, بالآخر صبر کو فتح نصیب ہوا کرتی ہے. اب دعائیں کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں. اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں پاکستان کے سر پر بہت بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں. اتنے خطرناک حالات ہیں کہ ان کا اگر صحیح علم آپ کو ہو تو دل دہل جائے. کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہا جو بدمنی کا شکار نہ ہو چکا ہو. اقتصادی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات تو غلط ہے کہ امریکہ یا دوسرے امیر ملکوں کے بائیکاٹ کے نتیجے میں پاکستان کو کوئی براہ راست اقتصادی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی قومیں بڑی خود غرض ہیں. جہاں ان کا اپنا مفاد ہو, جہاں یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر انہوں نے تجارتی تعلقات کاٹ دیے تو اس ملک کی منڈی کسی اور ملک کے ہاتھ میں چلی جائے گی. وہاں ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ ہماری عمومی پالیسی کے برعکس تجارتوں کو بحال رکھنے میں اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. بس اس بارے میں وزیر اعظم پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح تشخیص کی ہے. بار بار قوم کو یقین دلایا ہے کہ ان کی اقتصادی پابندیاں بالکل بے معنی اور لغو باتیں ہیں, خصوصیت سے اس وقت جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے مفادات دونوں ہی امریکہ کے مقابل پر اکٹھے ہو چکے ہیں. تو اتنی بڑی اقتصادی منڈی جو سارے ہندوستان پر پھیلی ہو اور پاکستان پہ پھیلی ہو, اس کو نظر انداز کرنے کی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اختیار نہیں نظر انداز کرنے کا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اختیار نہیں. یورپین ہوں یا امریکن یا کینیڈین یا جاپانی, ان سب نے اپنی منڈیوں کی ساکھ لازماً قائم رکھنی ہے. صرف ایک چیز ہے احتیاط کی ضرورت ہے جس سے ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور اس نقصان پہنچانے میں یہ لوگ ماہر ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کی جو ظاہری پابندیاں ہیں وہ کوئی کام نہیں دے سکتے, لیکن کچھ مخفی ایسے ارادے ہیں جو پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ان کے کام آ سکتے ہیں. ظاہری تجارت ہر اس جگہ جاری رہے گی جس تجارت کا مفاد ان کو پہنچتا ہے, مخفی تجارت جس میں ہتھیار شامل ہیں, جس میں سائنسی آلات شامل ہیں, جس میں کمپیوٹر شامل ہیں, ان کو یہ روک سکتے ہیں. لیکن ان کو روکنا بھی دراصل ان کے اختیار میں نہیں, کیونکہ پاکستان بعض دوسرے ممالک سے یہی آلات خرید سکتا ہے اور اس طرح ان کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے. اس کے متعلق یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ وہی آلات دوسری طرف سے مہیا کرتے ہیں, اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ سے ہندوستان یا پاکستان کو ہرگز یہ آلات مہیا نہیں کیے جائیں گے جن کا بڑے کمپیوٹر سے تعلق ہے, یا اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے تعلق ہے یہ ہم ان کو نہیں دیں گے. اور پھر دوسرے ہاتھ سے مخفی ہاتھ سے ان کو مہیا کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں. بس کرائسس جو بھی ہو وہ اپنی ایڈوانٹیج کے لیے اس کو بدل دیتے ہیں, اس سے اپنے مقاصد پہلے سے بڑھ کر حاصل کرتے ہیں. تو اعلان عام یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو بالکل پاکستان ہندوستان کے لیے بند کر رہے ہیں, اور اندرونی ہاتھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کسی رستے سے مہیا کریں گے اور قیمت بڑھ جائے گی. اس لیے جو بڑی ہوئی قیمت ادا کرنی ہے اس نے پاکستان کی اقتصادیات پر اثر انداز ہونا ہے. اس لیے میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ باقی جتنے مرضی اختلافات ہوں, امریکہ اور مغربی طاقتوں اور اسی طرح بڑی طاقتوں جاپان وغیرہ کے مقابل پر, جو ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ مسئلے ہیں ان کے متعلق ان کو مل کر غور کرنا چاہیے. لڑنا ہے تو بے شک لڑیں, لیکن ان کے لیے لازم ہے کہ مشترکہ مسئلے میں کے تعلق میں مل کر غور کریں. اور اگر ہندوستان کے دانشور اور پاکستان کے دانشور اس معاملے میں اکٹھے ہو جائیں کہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں جو معاف کرنا اکیلے اکیلے حل ہو ہی نہیں سکتے, دونوں ایک ایسی پالیسی اختیار کریں کہ مغربی طاقتوں کی پالیسی کو ناکام اور نامراد بنا دیں, یہ فیصلہ کر کے جو مشورے کریں گے ان کا معنی ہوگا, وہ معنی خیز مشورے ہوں گے اور ان کا بہترین نتیجہ نکل سکتا ہے. بس یہ نہیں مانیں گے اس بات کو تو اپنا نقصان اٹھائیں گے, مگر لازمن ان کو ماننی چاہیے بات, اختلاف اپنی جگہ پر, مشترکہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں, ان کو کیوں نقصان پہنچانے دیتے ہیں؟ پھر بے شک لڑتے رہیں جو مرضی کریں, میں نہیں چاہتا کہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں, مگر میرا مطلب یہ ہے کہ اگر مجبور ہیں لڑنے پر تو پھر لڑتے بھی پھریں بے شک, لیکن مشترکہ مفادات کی حفاظت کے بعد ایسا کام کریں, اس کے بغیر نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے. دونوں کو میرا ایک ہی مشورہ ہے, ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لیے یا پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, یہ مشورہ دونوں صورتوں میں بہت ضروری ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.